بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش خدمت ہے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خطاب. 26 ستمبر 1997 کے اس خطاب کا موضوع تھا جہاد بالقرآن.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة الفرقان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. رواه الامام مسلم رحمه الله. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. آپ کے علم ہے کہ آج مجھے جہاد بالقرآن کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. اس کے لیے میں نے پہلے سورہ فرقان کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے، اور پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 52 کی، پھر اسی موضوع سے متعلق دو احادیث آپ کو سنائی. جہاں تک سورہ فرقان کی پہلی آیت کا تعلق ہے: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. چند باتیں اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ضروری ہے، اگرچہ وہ میری آج کی گفتگو سے زیادہ براہ راست متعلق نہیں. تبارک کا تصیرہ جو ہے مبالغے کے لیے، نہایت بابرکت ہے وہ ہستی. اور برکت کسے کہتے ہیں؟ کسی شے میں جو خیر ہو، بھلائی ہو، اس کو برآمد کرنے والی شے. مام مبارکہ، مبارک پانی. پانی بیج کی شکل میں برستا ہے تو زمین میں جو گوئندگی ہے اسے نکال کر لے آتا ہے. موجود تو ہے زمین میں، بیج وہی ہے، ڈارمنٹ پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ پانی ہے جو زمین میں سے اس کو نکال کر لے آتا ہے. اسی طرح کتاب مبارک، کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن مجید کے لیے لفظ آیا مبارک. انسان کے اندر جو خیر ہے، ودیت شدہ ہے، مجمر ہے، اس خیر کو باہر لانے والی شے، نمایاں کرنے والی شے، پروان چڑھانے والی شے، وہ قرآن حکیم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا، تبارک الذی نزل الفرقان. بڑی بابرکت ہے وہ ذات، نہایت بابرکت ہے، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ ہر خیر، ہر حسن، ہر جمال، ہر خوبی کا منبع اور سرچشمہ ہے, بڑی بابرکت ہے گزار. الذی نزل الفرقان علی عبدی, اب یہاں ایک لفظ آ رہا ہے قرآن کے لیے, ایک آ رہا ہے محمد رسول اللہ کے لیے. الفرقان فرق کر دینے والی ہے, حق و باطل میں, صحیح و غلط میں, جائز و ناجائز میں, خیر و شر میں, تمیز کر دینے والی ہے, فرق کر دینے والی ہے. الفرقان یہ قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا وقت ہے, اور حضور کے لیے جو نسبت عبدیت ہے وہ نمایاں کی گئی, حالانکہ آیت کا مضمون جو ہے وہ نسبت رسالت سے زیادہ منطقی طور پر مضبوط ہے. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے. اور خبردار کرنا یہ رسول کا گویا کہ ابتدائی فرض منصبی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, لیکن یہ کہ یہاں حضور کی جو نسبت جس کو نمایاں کیا گیا وہ نسبت عبدیت ہے, اس پر بعض صوفیہ نے کلام کیا ہے, اگرچہ بعض لوگ اصطلاحی خلط مرحب میں مبتلا ہو گئے ہیں, لیکن ایک بات بالکل صحیح ہے, حضور کی نسبت عبدیت آپ کی نسبت رسالت سے افضل ہے. اس کو کچھ لوگوں نے یوں کہتا ہے کہ نسبت ولایت نسبت نبوت سے افضل ہے, وہ غلط بات, بالکل غلط بات. لیکن حضور کی ذات میں دو چیزیں جمع ہیں, ایک طرف نسبت عبدیت, اس کا رخ اللہ کی طرف ہے. جب نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, نسبت عبدیت کا رخ اللہ کی طرف ہے, نسبت رسالت کا رخ خلق کی طرف. اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کی طرف. تو رسالت کی نسبت جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ مخلوق کی طرف ہے, انسانوں کی طرف ہے, عبدیت کا رخ اللہ کی طرف ہے. اس اعتبار سے قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں, زیادہ وقت نہیں اس میں لے سکتا, جہاں خصوصی شفقت کا ذکر ہے اور حضور کی خصوصی شان اور آپ کے اعلیٰ حسنے کا ذکر ہے, وہاں نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے. فلسفہ اور حکمت قرآنی کی عظیم ترین دو سورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف, دونوں میں پہلی آیت میں نسبت عبدیت کا ذکر ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا, اسی میں یہ تیسری سورت آتی ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا, اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس نسبت کو کیا نمایاں کیا, الفرقان نازل فرمایا تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے. عالمین یہاں جمع ہے, اس کا ترجمہ عام طور پر کرتے تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والے, اس سے زیادہ صحیح تر بات جو ہے جو مولانا فرحی نے فرمائی ہے اسلوب عربی کا, کہ کبھی کبھی ظرف کی جمع کر کے مظروف کی جمع مراد لی جاتی ہے. عالم میں, عالم انسانیت میں کتنی قومیں, کتنی نسلیں, کتنے رنگ, رنگ ہائے گل ہائے رنگا رنگ سے ہے رونق ایک قبل, ان میں سرخ رو بھی ہے, ان میں زرد رو بھی ہے, ان میں سیاہ رو بھی ہے, ان میں براؤن بھی ہے, پھر زمانے بولنے والے ہیں, مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں, ان کے نقش و نگار مختلف ہیں, لیکن اس عالم انسانیت کا مظروف جو ہے اس کو جمع کرنے کے بجائے اس کا جو ظرف ہے عالم اسے جمع کر دیا. صحیح ترجمہ ہوگا تمام جہان والوں کو, تاکہ وہ ہو جائے خبردار کرنے والا تمام اقوام اور تمام جو بھی انسان ہے عالم انسانیت کے اندر شامل خود کے لیے. اور نذیرہ جیسا کہ میں کر چکا ہوں, یہ رسالت کا بنیادی اور اولین جو ہے فرض منصبی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اسی طرح وانذر عشیرتک الاقربین, انذار جو ہے پہلا قدم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا ہے قرآن حق و باطل میں فرق کر دینے والی شے اپنے بندے پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ وہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے خبردار کرنے والے. یہ ہے گویا کہ پہلی آیت کا حاصل. اب اسی قرآن کے ضمن میں, کیونکہ جب یہ قرآن اتر رہا تھا اس میں تو تصادم شروع ہو گیا. قرآن نے کہنا شروع کیا تمہارا یہ طرز عمل غلط ہے, تمہارے یہ بت کچھ نہیں ہے, تمہارے یہ معبود ہوائی ہے, تمہارے فرضی ہے, من گھڑت ہے. تو تصادم تو ہو جاتا, کشاکش تو ہو گئی تھی. اس میں یقیناً فزیکل پرسیکیوشن سے پہلے وربل پرسیکیوشن شروع ہوئی, زبانی لال تال. کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم پاگل ہو گئے, یو ہیو گون کریزی, تم تو پاگل ہو گئے, تمہارا تم مجبور ہو گئے. وہاں یہ ساری باتیں قرآن میں مذکور ہیں. اس کشاکش کے عالم میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکی صورتوں کے, جیسا کہ بارہا میں نے یاد کیا ہے کہ تین بڑے بڑے گروپ ہیں قرآن مجید میں, پہلے چار سالوں کی, پھر درمیان کے چار سالوں کی, اور پھر آخری چار سالوں کی. پہلے چار سالوں کے دوران میں انتظار کا رنگ بہت بھاری, بہت بھاری. دوسری درمیانی چار سالوں میں تصادم کا رنگ بہت نمایاں ہے, اور آخری میں پھر یہ کہ حکمت اور فلسفہ جو ہے دین کا وہ گہرا ہوتا ہے. بہرحال یہ اس درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے کہ جبکہ کشاکش کام ہے. سن پانچ سے شروع ہو گئی ہے وربل پرسیکیوشن, سن چار تک, تین تک تو خیریت رہی تھی, اس لیے کہ صرف زبانی پرسیکیوشن ہو رہی تھی, پاگل ہے, دماغ خراب ہو گیا, یہ ہے, صرف کوئی ہمارے گھٹیا لوگ ہی ہیں جو ان کے پیچھے جا رہے ہیں, یہ غلام لوگ ہیں, یہ نوجوان ہیں, نوجوانوں کو بنا لیا ہے, اسے کیا بنتا ہے. یہ وربل پرسیکیوشن تھی, کسی کی قوت ارادی کو کچل دینے کی کوشش, تاکہ جو داعی ہے اگر اس کی قوت ارادی کچلی جائے اور کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, دعوت خود بخود بیٹھ جائے گی. کسی اور کو تنگ کرنے کی, پریشان کرنے کی, مارنے کی, پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ داعی کی اگر جو قوت ارادی ہے, دل, اس کو آپ فیل کر دیں, بات ختم ہو جائے گی. لہٰذا وہ ساری وربل پرسیکیوشن جو ہے وہ صرف حضور کی ذات پر مرتی ہے, لیکن جب دیکھا یہ داعی تو بہت لوہے کا بنا ہوا چل رہا ہے, یہ تو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے, اور یہ بات اب پھیل رہی ہے, نوجوانوں میں پھیل رہی ہے, غلاموں کے تنخواہ میں پھیل رہی ہے, پھر وہ فزیکل پرسیکیوشن سنچار سے شروع ہوئی. تو سن پانچ سے لے کے سن آٹھ تک یہ شدید کشاکش کا دور, اسی لیے پھر وہ سورہ عنکبوت بھی ہے, اس لیے وہ نقشہ آتا ہے الف لام میم حسب الناس و یفرت و یقول آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یہ جو حضرات بھی ہمارے دروس کے اندر مستقل سروپ رہتے ہیں ان کے علم میں میں زیادہ تفصیل نہیں جا سکتا. بار اب یہ بات جان لیجیے کہ اس دور میں اب حضور کو ایک ہدایت یہ دی گئی ہے, فلا تطع الکافرین. پہلی بات یہ, اے نبی آپ کافروں کی بات مت مانیں. معلوم ہوتا شدید دباؤ ہے, آپ سے کچھ مصالحت کی گفتگو ہو رہی ہے, کچھ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے. تین برس میں کہنے بنی ہاشم کے اندر جو ہے آپ کو محسوس رکھا گیا, سخت ترین فاقہ کشی کا دور آئے گی, درمیانی دور میں آیا, درمیانی چار سالوں میں آیا, لیکن یہ کہنا بھی کہیں آپ کے عزم میں کوئی ڈھیل پیدا نہ ہو جائے, کہیں کوئی مصالحانہ انداز نہ ہو جائے. جیسے کہ سورہ نور کی آیت ہے, مدو لو تجھ لو پلی بھیجو, میں کبھی یہ تو چاہتے کہ ذرا آپ گرم پڑے تو وہ بھی گرم پڑ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے آپ کو ٹیسٹ کر لیا ہے, آپ کی قوت ارادی جو ہے اس کی سلامت اور اس کی پختگی کا انت لمبا ہو چکا ہے, لہٰذا وہ چاہتے ذرا اسی نرمی آپ دکھائیں تو خود بھی نرم ہو جائے, کچھ لے دے کر معاملہ ہو جائے, لیکن آپ ڈٹے فلا تو کہ جاہد ہوں بہی جہاد کبیرہ. دوسرا حصہ اس آیت کا, جہاد کیجئے ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے. یہ دہی کے ضمیر کو معین کرنے کے لیے میں نے پہلی آیت آپ کو سنائی, پوری اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ پوری کشاکش جو ہے قرآن مجید کے گرد جو ہے گفتگو اور رد و فتح گھوم رہی ہے. لہذا یہاں دہی جہاد کیجئے اس کے ساتھ, قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے ان لوگوں کے خلاف کہ جو آپ کے کا مقابلہ کر رہے ہیں, آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. یہاں سے جہاد بالقرآن کا عنوان ہے جو میں نے آج کی اپنی گفتگو کے لیے اختیار کیا. اب اس میں وہ کیجئے کہ جہاد کے معنی کیا ہے, یہ بارہ میں نے عرض کیا ہے, جہد سے جہاد بنا, جہد کے معنی کوشش, اور جہاد کے معنی کشاکش. جہد یہ طرفش ہے, تو ٹرائی فار سم تھنگ, کسی چیز کے لیے کوشش کرنا, لیکن جب اس کوشش میں کوئی رکاوٹ آ جائے اس کے خلاف آپ کو جہد کرنی پڑے گی, تو اب ہوگا اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ. To struggle against something is jihad. To strive for something is zuhud. Zuhud bil baqa, baqa ke liye zuhud ho rahi hai. Lekin ye ke mutlam ke saath ho jayega. ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کب کوئی کمائی کر رہا ہے, دکان پر بیٹھا ہے, کوئی کشتی چلا رہا ہے, کوئی کر رہا ہے, جو ہو رہا ہے جو دل بقا, اپنی بقا کے لیے پیٹ بھرنا ہے, بال بچوں کو پالنا ہے, جو دل بقا. لیکن جب کہیں تصادم ہو, مقابلہ پیش آ جائے تو وہ پھر جہاد بن جائے. اس جہاد کے ذمن میں قرآن اور حدیث میں 6 الفاظ آئے ہیں. کس چیز کے ساتھ جہاد کیا جائے, جہاد کا اعلیٰ کون؟ ایک تو کن کے خلاف جہاد کیا جائے, کفار کے خلاف کیا جائے, مشرکین کے خلاف کیا جائے, اللہ کو باغیوں کے خلاف کیا جائے, اور اسی طریقے سے وہ جو بھی مخالفین ہیں, شیاطین ہیں, جن کے خلاف جہاد کیا جائے, وہ خلاف کا معاملہ. لیکن کس شہر سے کیا جائے, جہاد کا آلہ کون سا ہے, جہاد کا ہتھیار کون سا ہے؟ تو سب سے زیادہ کثرت سے تو دو الفاظ آ رہے قرآن میں, وہ نفس اور مال. جاہدو کی سبیل اللہ بے اموالے کو بات ہو سکے. مال خرچ ہوتا ہے اور جان خرچ ہوتی ہے. مال خرچ کیے بغیر ظاہر بات ہے کہ محنت نہیں ہو سکتی. کسی بھی مقصد کے لیے آپ محنت کریں گے, آپ اپنے مقصد کو, اپنے کاز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ایسا چاہیے. آپ نشر شاعری چاہتے ہیں, ایسا چاہیے. اچھا, اس کے لیے وقت لگانا ہے, تو جو وقت لگائیں گے وہی وقت آپ کی معاش میں سے نکل جائے گا, پیسہ کم ہو گیا, وہ بھی مال ہو گئے. اور پھر اس میں جو تکان آپ برداشت کریں گے, جو مشقت بھیجیں گے, ظاہر بات ہے کہ آپ کو دین کے پیغام پہنچانا, پہلے دین کو خود سمجھیں گے, وہ سمجھائیں گے. لہٰذا یہ ساری جد و جہد, اس میں جان مارنی ہوگی, محنت کرنی ہوگی, وقت لگانا ہوگا, یہ بے نفس. تو سب سے زیادہ جو ہے دو الفاظ آتے ہیں, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 ہے, بڑی اہم. سورہ سب میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے داروں, کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت کون سی ہے جس کا نفع اتنا عظیم ہوگا کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ؟ چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا؟ چاہتے ہو تو لو, یہ ہماری طرف سے آفر ہے, تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر, جیسے کہ ایمان کا حق ہے. یہ زبانی کلام نہیں, زبانی کلامی ایمان, زبانی کلامی اللہ کی محبت کے دعوے, اور زبانی کلامی اللہ کے رسول سے عشق کے دعوے. یہ چلے, محنت کرو جیسے کہ محنت کرنے کا حق ہے. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ. تو جہاد کے لیے جب بے کے ساتھ آئے گا, کس چیز کے ذریعے سے جہاد کیا جائے؟ بالنفس بالمال. اس کے علاوہ ایک اور آتا ہے حدیث میں, ومن جاہدہ بجدہ فہو مومن, ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن, ومن جاہدہ بقلبہ فہو مومن. یہاں تین الفاظ آ گئے. جہاد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے, طاقت سے بھی ہوتا ہے. منکرات کے خلاف طاقت سے جہاد, خوف سے خوف کو نہیں ہونے دیں گے اس کو. منکرات کے خلاف زبان سے جہاد, جہاد بل لسان ہو گیا. ومن جاہدہ بل لسان, جس نے جہاد کیا منکرات کے خلاف, بدعات کے خلاف اپنی زبان سے, وہ بھی مومن. تیسرا ایک اور ہے, ومن جاہدہ قلب فہو مومن, دل کے ذریعے سے جہاد کرنے, دل میں شدید نفرت رکھنا, دل میں شدید نفرت رکھنا منکرات سے, بدیوں سے, خواہش سے, گندگیوں سے نفرت رکھنا, یہ بھی جہاد ہے. اگر اس میں بھی آدمی ڈھیلا پڑ جائے گا تو پھر وہ منکرات اس پر غالب آ جائے گا, پھر وہ ماحول کے رنگ میں خود رنگا جائے گا. تو جس کو غیرت کہہ دے, حمیت کہہ دے, اس کو برقرار رکھنا ہے, تاکہ نفرت جو ہے منکرات سے, بدی سے, کفر سے, شرک سے, نفاق سے, اس سے تین چیزیں ہوں گی, جہاد باللب, جہاد باللسان, اور جہاد بالقلب. اور ایک جہاد کا لفظ یہاں آ گیا, جاہدہم بہی جہاداً کبیرہ, اس قرآن کے ذریعے سے کیا. اور اس پر قیاس کر لیجئے تو قتال کیا ہے؟ جہاد جس سے اسلحہ کے حوالے سے جا کر جہاد کرنا, تلوار سے جہاد جس سے قتال. لیکن اس کے لیے قرآن مجید نے ایک دوسرا لفظ استعمال کر لیا, قتال. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ لله. بہرحال یہ میں نے چاہا کہ صرف یہ آپ کی اصطلاحات سے جو ہے ایک معانست پیدا ہو جائے کہ جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالجسد، جہاد بالانسان، جہاد بالقلب، جہاد بالقرآن اور جہاد بالجانی سے تعالی. اب دیکھیے جہاد بالقرآن جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ باللسان ہوگا، لیکن وہ لسان اور لسان سے ذرا سا زبان نہیں، لسان و قلم، انسان قلم کو بھی استعمال کرتا ہے، زبان کو بھی استعمال کرتا ہے، اور آج زبان کے لیے بڑا فائدہ ہو گیا ہے. زبان سے جو لحاظ آپ کرتے ہیں وہ آڈیو کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے محسوس ہو گیا. ایک تقریر آپ نے کی ہے، ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. میرے جمعے کا خطبہ نمن کہاں تک آپ پہنچا ہے، شکاگو پہنچتا ہے، نیو یارک پہنچتا ہے، امریکہ میں پہنچتا ہے، جہاں جہاں ہمارے وفقا ہے، تنظیم ہے، جمعے کا ریگولر خطاب جا رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون پاکستان. یہ اب ہمیں لسان کے لیے یہ مزید، جیسے آنکھ کے لیے سائنس نے مائکروسکوپ ایجاد کر لی، اب آپ بڑی چھوٹی سی چھوٹی چیز دیکھنے والی شاید وہ آنکھ ہی ہے، لیکن آپ کو اس کے اندر ایک آلہ مل گیا، ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی، ٹیلیسکوپ کے ذریعے تو وہی آنکھ دیکھ رہی ہے، دیکھنے والی شاید تو یہی ہے، لیکن اس کو مدد مل گئی ہے کہ بہت دور کی شاید دیکھ رہی ہے. اسی طرح لسان کے لیے بھی ہمارے پاس ابھی آڈیو ویڈیو کیسٹ کے ذرائع ہیں، وہ حاصل ہو گئے. اس طرح قلم ہے، قلم کے ذریعے سے آپ کتابیں لکھیے، مضامین لکھیے، اخبارات میں لکھیے، آپ کی جرائد ہو، رسائل ہو، یہ قلم. تو جہاد بالقرآن جو ہوگا وہ باللسان و بالقلم ہوگا، لسان سے، زبان سے، اور بالقلم، قلم سے. اب تھوڑا سا میں اس لیے فرض ہوں کہ جہاں تک ہمارا جو ایک تصور ہے وہ، کیونکہ اس مسجد میں مجھے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلابی عمل تھا، وہ انقلابی عمل کو ہم نے 6 درجوں میں بیان کیا. سب سے پہلے دعوت، نمبر 2 تزکیہ و تربیت، نمبر 3 تنظیم، نمبر 4 صبر محض، نمبر 5 ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج، اقدام، نمبر 6 پھر تصادم. وہ تصادم دو طرفہ مسلح تصادم بھی ہو سکتا ہے، اور تصادم جب طرفہ مسلح ہو سکتا ہے کہ آپ ایجوکیشن کرنے کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں، اب آپ تو گولیاں چل رہی ہیں، آپ گولی نہیں چلا رہے ہیں، لیکن تصادم تو تصادم ہے، جان تو اس میں بھی دینی پڑے گی اور جان اس میں بھی دینی پڑتی ہے. بلکہ دو طرفہ جنگ میں جان دینا آسان ہے، آج یہ قتل بھی کر رہا ہے، قتل ہو گیا، لیکن یک طرفہ جنگ میں جان دینا زیادہ مشکل ہے کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے لیکن آپ کو جان دینے کے لیے آپ آتے. پر ان میں سے یہ سمجھیے کہ جو 3 اہم ترین کام ہے ان کا مرکز و محور قرآن ہے، وہ جہاد القرآن ہے. دعوت کا سارا مرکز و محور محمد رسول اللہ کا قرآن ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے آپ دعوت کیجیے، تذکیر کیجیے، تبلیغ قرآن کی کیجیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور تعلیم ہے وہ جو اس سے آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کی طرف کی طرف سے قرآن، تبشیر اور انذار قرآن کے ذریعے. اور وہ ہی ہے یہ حاضر قرآن، یہ ان ذرا تم دہی وبد بالا، اس قرآن کے ذریعے سے تم سے انذار کرائیے، تم نہیں تبشیر کرائیے قرآن سے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہ بِهِ تو میں کیوں بول رہا ہوں؟ آپ تفسیر کرتے چلے، کہانیاں سنائے، لطیفے سنائے، یہ سنائے، وہ سنائے، اشعار سنائے، اور قرآن کو استعمال نہ کرے تو پھر وہ محمدی طریق نہیں، بشارت دی جائے قرآن کے ذریعے. انذار کے لیے لمبی چوڑی اپنی داستانیں گھڑ لیں، اپنی کچھ بہت لمبے چوڑے بات کہہ دیں، قرآن کو اس کا ذریعہ نہ بنائے، یہ محمدی انذار نہیں رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کا اپنا انذار کرنا ہے، تبشیر ہو، انذار ہو، تذکیر ہو، تبلیغ ہو، قرآن کی اپنے خیالات اور اپنے نظریات کے لیے تبلیغ قرآن. تو گویا کہ دعوت کا سارا مرکز و محور قرآن. اچھا اس سے آگے چلیے، تزکیہ نفس کا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ تہجد. لیکن تہجد کی دو شکلیں تھیں، ابتدا میں کیا تھا؟ رات کے 2/3 یا آدھ یا نصف رات یا کم سے کم 1/3 رات جاگتے رہو، کسی کے ساتھ جاگو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا لتقوموا من قسمه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. اور جب اس کو مختصر کر دیا گیا کہ رات کے ایک حصے میں جانا پڑوں گا تحجد بھی نافلہ کرنا. اب رات کو کھڑے ہو کر آدمی نے 20 رکعتیں پڑھ دی, 100 رکعتیں پڑھ دی, وہ رات کو پڑھائی نہیں تھی, آیا بھی نہیں, وہ صرف قلہ اللہ سے پڑھ رہا ہے یا یہ کتنی اور چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہوئی پڑھ رہا ہے. تو یہ تحجد محمدی تحجد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن والا تحجد نہیں ہے. وہ تو کہتا متحجد دہی ومن الليل فتحجد, یہ دہی کی جو تکرار ہے, قل اوحی الی ھذا القرآن فانذرکم به ومن بلغ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما يخشى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد ومن الليل فتهجد به نافلة لك. اور اس کے بعد حضور کی جس کو ہم تربیت و تعلیم کہتے ہیں, ایک تذکیہ ہے تعلیم و تربیت, وہ ساری کتاب اور حکمت کی تعلیم و تربیت ہے. چار مرتبہ قرآن میں اصطلاح آئی, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تذکیہ کے لیے بھی سب سے بڑی شہر قرآن میں. بارہا میں نے آپ کو علامہ اقبال کے مدعے دو شہر سنائے ہیں جن میں کہ علامہ اقبال مرحوم میں واقعہ یہ ہے کہ ایک کمال مہارت کے ساتھ اللہ کی دیو استداد کی دو حدیثوں کو سمو دیا. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, جس سے صحابی نے ہمت و جرت میں پوچھ لیا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ اب زمانہ ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا. یعنی انسان اپنے شیطان کو جو اپنے ہر انسان کے ساتھ جو اللہ نے شیطان رکھا ہو اسے مسلمان بنا سکتا. ایک بات ہوگی حدیث کی. دوسری حدیث مزوں نے فرمایا انہوں نے شیطان یدنی میرے انسان نے مجرد دم, شیطان کو انسان کے وجود میں خون کی طرح کرا چل جاتا ہے. ایک ایک کل کے ساتھ خون کا اگر تعلق نہیں ہے کل ڈیڈ ہو جائے گا. اب ان دونوں حدیثوں کو دیکھیے کیسے جمع کیا ہے. کشتنِ ابلیس کار مشکل آسان ساتھی ہے, ابلیس کو قتل کر دینا تو وہ مشکل کا ہو, تو پورے وجود میں تلاش کر جائے گا تو آپ خود کسی کرو گے تو تمہارا شیطان مرے گا, اپنے آپ کو نہیں مارو گے تو نہیں تمہارا شیطان مرے گا. جہاں کے وہ بھی مندر آبا کے دل وہ تو دل کی گہرائیوں میں بیٹھا ہوگا, ایسے قتل کرو گے. کینسر اگر کسی جگہ ہے لوکلائز ہے تو چاہیے آپ نے وہ کاٹ کے پھینک دیا, ابھی پورے جسم میں پھیل گیا کیا کریں گے؟ کچھ تو نہیں لیے سارے مشکل ہے. اندر آما کے دل جہاز آما کے دل خوش کر باشد مسلمان بہتر شکل یہ تو مسلمان بناؤ. مسلمان کیسے بناؤ؟ کچھ تے شمشیر اور آرش, یہ جہاد بالقرآن ہے. شیطان سے جہاد ہوگا قرآن کے ساتھ. شیطان کو تلوار سے قتل نہیں کر سکتے آپ. شیطان کا ایجنٹ انسان سامنے ہے اسے تو آپ قتل کر دیں گے, مجاہد کو قتل کر دیں گے یا قطبہ ابن ربیعہ کو قتل کر دیں گے, جس کو قتل کر دیں گے. لیکن یہ کہ جو گرو ہنجار ہے ان سب کا ان کو کیسے قتل کریں گے؟ وہ صرف جہاد بالقرآن ہے. کچھ طرح شمشیر قرآن اس کو ذرا حقیقت تم قرآن مجید کی شمشیر ہی سے قتل کر سکتے. بولا کہ اگر ہم حضور کے انقلاب کو دو حصوں میں تقسیم کریں آپ کی جدوجہد کو, تو ایک جد و جہد کا حصہ کیا ہوگا؟ انسانوں کو جمع کرنا, انسانی قوت افراد جمع کرنا. جمع کرنے کا ذریعہ بھی قرآن, ان کو تربیت دینے کا ذریعہ بھی قرآن, اس کے بعد اس کا تصادم ہوگا وہ پھر بھی کروں گا. لیکن انسان ہی نہیں ہوگا تو کس کا تصادم ہوگا؟ پہلے تو انسان آرزو, بڑی پیاری بات جو کہی تھی مولانا روم نے, جی شیخ بات راہ ہمیں کر, یہ تو ایک انسان بات ہو, انسان کا یہ کہنے انسان کیسے ملے؟ قرآن کے ذریعے سے کھینچے. یہ مقناطیس ہے اور یہ مقناطیس جیسے کہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے, ایسے ہی جن کے سبھی جن کے اندر فطرت موجود ہے, مری نہیں ہے جن کی فطرت, کچھ سلامتی ہے تباہ موجود ان کو کھینچتے ہیں. اب اس کو تربیت بھی دو قرآن کے ذریعے تیار ہو. باب رکھا ہے درویشی درخواست و رما دم درد, یہ پورا عمل جو ہے قرآن سے ہوگا. جو کب کا شریف خدرا برسر کرتے جب درد کارن. میں نے اس موضوع پر ایک تقریر بڑی پرانی باتیں یہی کی تھی جس کو میں نے آج کی دنیا میں جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ نوٹ کیے. نمبر ایک جاہلیت قدیمہ، یعنی پچھلے دور کے بھی جاہلیت کے افکار ہمارے ہاں قائم موجود ہیں، شفا کے باطلے کا تصور ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی تو یہ تو مجھے ہمارے معبود چھڑوا دے گی اللہ کے، وہ چھڑوا لینے کا تصور ہے آپ کیا بھی بولیں، یہ سارا جاہلیت قدیمہ کا تصور ہے۔ یہ نہ سمجھیے تو جاہلیت قدیمہ جو عربوں کے اندر جو صرف تھا وہ آج ہم نے نہیں موجود ہے، وہ شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ آپ نے کسی کی چھت شبی پر نہیں پوجا، اس کی بت کو پوجی، اس کی قبر کو پوجی، بات کیا ہے؟ پتھر کا بنی ہوئی شبی تھی وہ آپ نے اس کو قبر کی شکل میں پوجی، بات کوئی بات کہ جاہلیت قدیمہ کا تیار نے قرآن، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا جو محاذ ہے وہ جاہلیت جدید آ ہے، جدید نظریات ہیں، افکار ہیں، خیالات ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں فرائض کیے ہوئے ہیں، ڈارونزم ہے، مارکسزم ہے اور فرائڈزم ہے، لاجیکل پازیٹیوزم ہے، ایگزسٹینشلزم ہے، ہماروں کتنے دیکھنے والے ہیں، کوئی کسی کا رسیہ ہے، کوئی کسی کا دیوانہ ہے، کوئی کسی کا عاشق ہے، کوئی بٹر نسل کا عاشق ہے، کوئی کسی اور کا جو ہے وہ اس کے نظریے اور فلسفے کا پجاری ہے۔ یہ جاہلیت جدید ہے، اس کے لیے جو ہے جہاد کرنے کے لیے، جاہلیت قدیمہ کے لیے قرآن کے ذریعے سے جہاد آسان تھا، کیوں؟ وہ تو چونکہ وہاں بھی موجود تھی شکل، لہذا اس کے لیے قرآن مجید میں جلی شکل میں مواد آپ کو مل جائے، شرک کے خلاف جو بھی چیزیں کس طرح تفصیل کے ساتھ مٹی صورتوں میں ہیں۔ جاہلیت جدیدہ کے لیے مواد سارا قرآن میں ہے لیکن خفی انداز میں، جیسے کہ امام شافعی کا شعر ہے بہت مشہور، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، پورا کا پورا یہ علم جو ہے قرآن میں موجود ہے لیکن لوگوں کے فہم سے ذرا بالا کر رہ جاتا ہے، لوگوں کا فہم نیچے رہ جاتا ہے، تقاصر عنہ اصل کہتے کم کرنا، کم رہ جاتا ہے ان کا، ان کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ اب وہ جو یہ جس دور کا جو قرآن مجید کے اندر جو کریات ہے اس دور کی جاہلیت کا، اسے ذرا کھوپ سے نکالنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، ہیرے تو ہے اسی میں داتن کو بھی اجائے بہو، لیکن یہ ذرا محنت ہے۔ ایک ہے جو پانی کی سطح پر تیل تیر رہا ہے، وہ ٹینکر ہے، آئل ٹینکر کو اس کو حادثہ ہو گیا تو پوری سطح کے اوپر زیرو گیری تیل ہی تیل ہے، لیکن وہ تیل تو اوپر سطح پر ہے نا، اندر تو نہیں، سطح کے نیچے تیل جائے گی۔ ایک وہ ہے کہ جو موتی ہے وہ تو سطح کے نیچے ہے، اس کے لیے تو ہوتا زمیں کرنی پڑے گی، قرآن میں ہو ہوتا زن ہے مرد مسلمان، یہود تو سفر امن طلب العالی امن طلب الرولا سیر الیالی، جو کوئی بھی موتی کا طلبگار ہوتا ہے وہ تو پھر سمندر کے اندر موتے لگاتا ہے جب تک جا کے موتی ملتا ہے۔ تو ایک ہے قرآن مجید کے اندر وہ چیزیں کہ جو اس کی سطح پر ہیں، اور چونکہ قرآن مسلم راجم ہوا وہ جو بھی اس وقت کے عقائد تھے ان کی گمراہیاں تھی ان سے خوب تفصیلی بحث ہوئی ہے، وہ تو آپ کو سطح پر مل جائے گا، لیکن اس جدید جاہلیت کا توڑ جو ہے اس کے لیے محنت اور مشقت اور اس کے لیے بڑی گہرائی میں وقت کرنی پڑے گی۔ تیسرا ہمارا بہار آج کا ہے بے یقینی، مانتے جو ہیں ہم یقین نہیں، یقین پیدا کر رہے ہیں نادان، یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے بس پوری، وہ یقین کیسے کرتا ہے؟ اس کا عالم سوائے قرآن کا کوئی نہیں، بے یقینی بہت بڑا مانگ، جانتا ہوں سوال کا تو یقین تو ہے، منطق بھی بہت پڑھ لیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو تمباکو نوشی کے خراب ہونے پر مقالہ لکھتا ہے، کتاب لکھ دیتا ہے، یہ خود کتاب، جانتا ہوں سوال کا تو اس تمباکو نوشی کے خرابیوں کو بہت جانتا ہوں، لیکن نہیں چھوٹی چھوٹی نہیں ہے منہ سے یہ لالم لگی ہوئی، یہ ہے اصل میں کہ وہ جو ہے اس کے لیے وہ یقین والی کہتی ہے وہ بھی قرآن میں، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکھانے فلسفہ سے دولے سے ملے گی آپ ہی کو یہ قرآن سے سن پاؤں۔ تیسرا ہمارا مرض بہت بڑا مرض وہ ہے نفس پرستی، یہ نفس مانگتا ہے آپ سے اور آپ قابل داری کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کو سنا چکا ہوں، اس نفس کو بھڑکانے والی شے کون سی ہے؟ ورنہ نفس کو بری شے نہیں، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے صحیح تک آگے رکھے اس کے اندر، اگر شہوت کا تقاضا ہے تو اس لیے تاکہ آپ کی نسل آگے چلے، آپ کے یہاں اولاد ہو، عورت کی محبت کو اس لیے رکھیے تاکہ نسل آگے چلے، ورنہ کون شادی کرے اور کون یہ کھسیڑ پالے گا اپنے اولاد کی تربیت اور ان کو پالنا، کہاں ایک پیٹ بھرنا کہاں دس پیٹ بھرنا، مصیبت تو پڑتی ہے نہیں، لیکن اس لیے کہ نسل کے اندر تقاضا ہے، یہ چیزیں بری نہیں ہے، لیکن جب شیطان ان کو بھڑکاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک انسان ذکر کرتا ہے اللہ یاد رہتا ہے, اللہ دل میں ہے, ذکر کی اصل معنی ہے استحضار اللہ ہے فی القلب. یہ جو ہم کرتے ہیں سبحان اللہ کے لیے ذکر نہیں ہے, یہ ذکر کا ذریعہ ہے, ذکر کا ذریعہ یہ ہے, ذکر کا ذریعہ نماز ہے. اپنی صلاۃ علی ذکر ہی ذکر کے لیے, میرے ذکر کے لیے نماز پڑھ لوں, لیکن ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب کہ اللہ دل میں آ جائے, دل میں ہو, مصادر ہو جائے. جب اللہ دل میں ہوا تو شیطان چل جائے گا, تو جب ذکر ہوتا ہے یہاں تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اور جب یہ خانہ خالی ہو, اللہ یہاں نہیں ہے تو خانہ خالی کا دیو میں گر, وہ خالی مکان جو جنات قبضہ کرتے ہیں وہ بدماش گن تو جنات کیسے ہیں, خانہ خالی کا دیو میں گر وہ یہاں آ کر پولیس میں آتا ہے تو اپنی تھوتنی, یہ تھوتنی جو ہے یہ کہتے ہیں جو سور کا منہ ہوتا ہے مصرا کا, وہ اپنی تھوتنی آ کر انسان کے دل پر لگا کر پھونکے مارنا شروع کرتا ہے جس سے کہ نفس میں اشتعال کرنا. اس کا علاج قرآن ہے. کچھ کہیں ابلیس سارے مشکل جہاں کے وہ گفت اندر آ مار کے دیا, مسل آ مار کر مسلمان شروع, اس طرح چمکیل اور آدرش. آخری جو ہمارا سب سے بڑا مہاد ہے وہ پھر کپڑی اور اختراع, اس کا علاج قرآن ہے. حمد اللہ قرآن رحمت اکیم و حمد اللہ جنہیں ملا تکھا رکھو, اللہ کی رکھی کو مضبوطی سے پکڑو. جتنا قرآن کے نزدیک آؤ گے ایک دوسرے سے بھی قریب تر ہوتے جاؤ گے. ایک مرکز ہے, مرکز سے جتنے دور جائیں گے فاصلے آپس میں بڑھتے جائیں گے. دو رسیدے مرکز سے جا رہی ہے, جتنی دور جاتے جائیں گی ان کے آپس کے فائدے فاصلے بڑھتے جائیں گے. جیسے جیسے مرکز سے قریب تر ہوں گے آپس کے فاصلے بھی کم ہوں گے. یہاں تک کہ آ کر آپ نے تھام لیا مرکز کو, اسے سکون تو تھام لیتے وہاں تو پھر ہوں الحمد للہ زمین, اللہ کی رسی کو سب مل جل کر تھام لو, اس سے چمٹ جاؤ, اختلاف ختم ہو گیا. اختلاف نہیں رہے گا, اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف وہ اختلاف کے جو امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام ابو حنبل رضی اللہ عنہ, وہ اختلاف جو بعض اوقات بعض صحابہ میں ہو جاتا آ رہا تھا. آیا معراج میں حضور نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا یا نہیں دیکھا, اس میں اختلاف ہے. حضرت علی دیکھ رہا ہے, حضرت عائشہ بھی دیکھ رہا ہے, ایک اختلاف ہوتا ہے, ایک اختلاف ہوتا ہے. من دیگرم تو دین تجھے مانتا ہے یار تیرا تعلق اس سے نہیں, میں یہ مانتا ہوں یار تیرا تعلق ان سے کچھ نہیں, وہ اختلاف ہے. لیکن یہ اختلاف ہوتا ہے, علمی اختلاف ہوتے ہیں, فکری اختلاف ہوتے ہیں, پالیسی کے اختلاف ہو جاتے ہیں, اب کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, کیا پرائرٹی ہونی چاہیے, اختلاف ہو جائے. تو یہ بھی پانچواں محاذ جو ہے وہ اختلاف ہے, اس کا جو ہے سب سے بڑا جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے لیے بھی حمد اللہ واقفی حمد اللہ جميعا. اور حضور کی حدیث بارہا میں نے آپ کو سنائی ہے, وہ حمد اللہ المتین, یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی. حضرت علی سے یہ روایت ہے, القرآن حمد اللہ ممدود من السماء الى الارض, عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے, قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان و زمین کے درمیان چلی ہوئی ہے. بس تم سے ہوں خوشیاں مناؤ, بھائی لہٰذا قرآن طرف ہوں بے عدی کو میں طرف ہوں بے عدی اللہ, یہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, ایک سرا اللہ کے ہاتھ. یہ پانچ محاذ جو ہیں, میں جس کی تاریخ کو تقریر کر دیتی ہوں ان میں سے تو ایک ایسا ہے جس پر مفصل ایک گھنٹے کی تقریر ہو اور وہ ممکن نہیں میرے لیے, تو میں نے ایک دن میں چھپوائی ہے وہ تقریر اپنی, ایک دن میں وہ یہاں آ گئی ہے. اس کتاب سے کہ میں چاہتا ہوں یہاں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ رہے جو وہ کتاب سے آج نہ رہے, وہ میری تقریر کا جس لیے کہ یہ جو پانچ محال ہیں ہمارے, جاہلیت قدیمہ کے خلاف جہاد, جاہلیت جلیلہ کے خلاف جہاد, نفس پرستی کے خلاف جہاد, اختلاف اور سستہ بندی کے خلاف جہاد, بے یقینی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے جہاد, یہ سب قرآن کے ذریعے سے ہوں گے. جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ یہ ایک دن میں ہمت کر کے میں نے چھپائی ہے تاکہ آج آپ کو مل سکے نئی آج کی گفتگو کے حوالے سے. اب میں چند منٹ آپ کو دوں گا صرف اس میں کہ میرا جو ذاتی سا معاملہ رہا اس قرآن مجید کے لیے, حضرت بارہ اس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا ہے, گیارہ برس کی عمر میں علامہ اقبال کا وہ شعر میں نے جواب شکوہ میں پڑھا, وہ زمانے میں معذب تھے مسلمان ہو کر اور تم آپ ہوئے تاریخ قرآن. پندرہ برس کی عمر تھی, 1947 کے فساد کا قتل عام ہو رہا تھا اس پنجاب میں مسلمانوں کا, ہم کو ڈیڑھ مہینے محسور رہے گی کار میں محسور. اس وقت میں اور میرے بڑے بھائی ایک مسجد میں سورہ یوسف کی تفہیم چھپ رہی تھی ترجمان القرآن میں, وہ ہم بیٹھ کر پڑھتے تھے. میٹرک میں عربی انہوں نے بھی پڑھی تھی, میٹرک میں عربی میں نے بھی پڑھی تھی. قرآن مجید سے ایک مدلل مربوط منطقی اور مرتب کتاب ہونے کے اعتبار سے تعارف میرا امن وہ ہے جو ہوا ہے 15 برس کے بعد. مولانا مودودی کی تفہیم جس میں کہ تفسیر سورہ یوسف کی وہ پکی ہمارے پاس 15 برس سے لے کر 31 برس کی عمر تک یہ میرا سلسلہ قرآن کا رہا. درس تجویز میں جب نظریت میں تھا جو سمجھیے کہ 7 برس میں طالب علمی کے ہیں, اس کے بعد جماعت میں رہا یا اپنے طور پر تنہا کچھ کام کیے, قرآن مجید کا درس مجھ سے نہیں چھوٹا اور اللہ کا شکر ہے اسے خصوصی مناسبت اللہ نے دی تھی. بارہ اس کی تفصیل میں جانے کا موقع دوں. اب جو بات اسے بتانی ہے وہ یہ ہے 33 برس کی عمر میں 65 میں میں واپس منتقل جو ہوا ہوں لاہور, اس وقت سے لے کر آج تک میری زندگی, میری صلاحیت, میرے وقت, میری جو بھی ذہانت اللہ نے دی ہے, جو بھی استعداد کا بیشتر اور بہتر قرآن کے تعلیم و تعلم پر سر ہوا, پڑھنا اور پڑھنا سیکھنا اور سیکھنا. 7 برس تک میں اکیلا تھا, مطالعہ قرآن مجید کے حلقے ہو رہے ہیں 65 سے لے کر 72 تک. کوئی انجمن نہیں, کوئی تنظیم نہیں, کوئی جماعت نہیں, کوئی تحریک نہیں, ذاتی دار الشاط الاسلامیہ حلقے. اور یہ کہ وہ جو حسرت نے کہا کہ کرفا تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی ہے, مچھلی سکون جاری اور چکی کی مشقت بھی, چکی کی مشقت بھی جاری ہے اور مچھلی سکون بھی جیل میں تھے. بہرحال میڈیکل پریکٹس بھی تھی, اور سب کچھ تھا. بہرحال 70 میں میں نے میڈیکل پریکٹس چھوڑ دی. اس کے بعد 2 سال کے اندر انجمن خطاب و قرآن خاص ہوئی. اس کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا میں عنوانات سے مل رہا ہوں, قرآنی کیمپ, قرآنی تربیت گاہیں, 40-40 روزہ, 30-30 روزہ, 7 روزہ, 10 روزہ, کبھی اسلام آباد میں, کبھی کوئٹے میں, کبھی کراچی میں, کبھی لاہور میں. اور عوامی درس ہے قرآن, جس کی شکل یہ بھی بنی ہے کہ مسجد شہداء میں لیگل چوک پر 700 آدمی اتوار کی صبح کو ملا. یہ بات جو 1920 میں کہی تھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے, عوامی درس قرآن اس کا سب سے بڑا مذہب بحمد اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کا مذہب اس سے بڑا کوئی اور نہیں بتا سکتا جو دنیا میں ہوا. 1977 میں قرآن اکیڈمی آئی, قرآن اکیڈمی کے ساتھ 1979 سے میرا یہ پھر امریکہ کی طرف بھی جا کر درس قرآن 1979 میں 14 دن متواتر ٹورنٹو میں ہوا تھا, اور پہلے میرے جو آڈیو کیسے تھے وہ وہاں بنے, نہ معلوم کہاں کہاں پہنچے. 1979-77 میں اکیڈمی قائم ہوئی, 84 میں پھر کالج, قرآن کالج, اس کے بعد قرآن کالج کی تعمیر ہوئی, قرآن آڈیٹوریم بنا, 2 سالہ کورس ہم نے شروع کیا, سینکڑوں لوگ 2-2 سال کے لیے ہمارے پاس آئے, پھر اسے کنڈنس کیا 1 سال کا کیا. اور کیونکہ اب وہاں پہ امریکہ سے کافی لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے 2 سال سے, اس مرتبہ بھی آئے ہیں, کچھ آ چکے ہیں کچھ آنے والے, ہم نے اور کنڈنس کیا, اسے 9 مہینے کا کر دیا, کیونکہ شدید گرمی جب آ جاتی ہے جون جولائی وہ در حقیقت وہاں سے آنے والے لوگوں کو بے حال کر دیتی ہے, تو اکتوبر سے شروع ہوگا اور وہ 15 جون تک ہم اسے ختم کر دیں گے, 8.5-9 مہینے کا کورس ہوگا. اچھا وہ شروع ہو رہا ہے, اور یہاں پہ بھی 2 نوجوان اس وقت موجود ہیں کہ جو آ چکے ہیں امریکہ سے, آئے پورا فصل کر کے آئے, 7 سمندر پار کر کے آئے, تعلیم یافتہ نوجوان ہیں, صرف اس لیے کہ وہ عربی گرامر پڑھے اور قرآن مجید کا جو مین تین ذہنوں کے لیے آئے. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 84-85 حصے دورہ کر گئے تو ترجمہ قرآن شروع ہوا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے. 1990 میں میں نے اپنی جگہ یہ سمجھ کر کے میں نے اپنے حصے کا کام ادا کر دیا, قرآن مجید کی خدمت بھی میں کر سکتا تھا, تب میں نے کتاب لکھی ہے, مرتب کی ہے, اس کا بھی واقعہ بھی لکھا ہے, دعوت حضور القرآن کا منظر اور پس منظر, قرآن مجید کیسے ہمارے ذہنوں کے اوجھل ہو گیا تھا اور صرف حصول ثواب کا ایک ذریعہ بن کر رہ گیا تھا, پڑھو اور یہ سارے ثواب کرو اللہ اللہ کرتا, سمجھنا کام ہے مولویوں کا, علماء کا فتوا ان سے پوچھ لو, مسئلہ ان سے پوچھو, عام آدمی کے پڑھنے کے سمجھنے کی شاید نہیں. لیکن اس سے تدریجن 400 برس لگے ہیں اس کام کے اندر, یہ ایسا نہیں ہوا, شاہ ولی اللہ تیلوی سے شروع ہوا رجوع القرآن کا پروسیس, پھر ان کی اولاد شاہ عبد القادر شاہ عبد العظیم شاہ رفیع الدین کے سراجم شاہ عبد العظیم کا جو ہے وہ پہلی تفسیر اردو زبان میں, یہ بات کرتے کرتے آگے آئی ہے اور یہی وہ دعوت ہے کہ پھر جو انتہائی صورت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری انجمن کے ذریعے سے ہماری تحریک رضی القرآن کے ذریعے سے اپنے تحریر کو پہنچی ہے. تمہارا میں نے سن 90 لوگ کتاب شائع کر دی جس میں پس منظر اور پھر کیا کچھ ہوا ہے اس کا جو بھی فکری پس منظر ہے وہ بھی تاریخی پس منظر ہے وہ بھی, وہ کتاب جو ہے وہ آج بھی میں یہاں لے آیا ہوں ایک محدود تعداد میں. جن حضرات کو بھی اس دعوت رضی القرآن سے کوئی دلچسپی ہو ان کے لیے اس کتاب کا پڑھنا لازم. لیکن اب آخری بات اب کر رہا ہوں, یہ نافلہ قلت کے درجے میں یہ بات ہوئی کہ پھر 1994-95 میں آ کر انگریزی میں میں نے منتخب نصاب کا تفسیر مکمل کر لیا اور آدھے قرآن مجید کا انگریزی میں دورہ ترجمہ قرآن بھی ہو گیا اور اس سے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے کام یہ چیزیں پھیل گئی. لیکن یہ میں نافلہ قلت کے درجے میں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں میں اپنا کام جو ہے 1990 تک مکمل کر چکا, میرے کرنے کا جو کام تھا اللہ تعالیٰ کا فضل ہی, اللہ جس کو چاہتا ہے مزید جو ہے اس کے لیے موقع کام کے پیدا کر دیتا ہے. ایک موقع آیا تھا کہ میں امریکہ سے وہاں کے سارے معاملات سے بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا, اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوئی. ابھی میں نے آ کر جو امریکہ سے سفر سے واپس آیا تھا تو میں نے 2 گھنٹے کی تقریر کی تھی, اس میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے, اس سے کیسے شکر آپ کو مل سکتے ہیں. پر اس کا جو نتیجہ نکلا ہے اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. الحمدللہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے اس کا ایک اب چلکا عام ہو گیا. اب آپ کو بہت سے ادارے ملیں گے, عربی کی تدریس ہو رہی ہے, دور ترجمہ قرآن کی تدریس ہو رہی ہے, ایک بہت بڑا مرکز جو ہے قائم ہوا ہے یہی بہت قریب ہی وہ والے بند وہ کیا علاقہ کہلاتا ہے کوئنز روڈ کے اوپر, ڈاکٹر محمد راشد رضاوت صاحب اور کچھ اور ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اس کے ہوئے رواں ہیں. وہاں ایک صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں, 4-4 مہینے کے کورس عورتوں کے مردوں کے عربی زبان کی گرامر پڑھ رہے ہیں صبح کے وقت اٹھنا, یہ سارا چرچا جو ہے عربی زبان کی تدریس اور ترجمہ قرآن اس کا بہت بڑا چرچا ہے اور اللہ کا شکر ہے یہ کام جہاں بھی ہو رہا ہے ہمارا اپنا کام ہو. اس میں تو یوں سمجھیے کہ اللہ جس کو بھی اس کی توفیق دے, بلکہ میرا اپنا کام ہونے کے اعتبار سے باقی ابھی مجھے یاد آ گیا وہ آپ کو میں سنا دوں. یہی طور پر محمد راشد رندھاوا صاحب جو ہیں بس تک اہل حدیث ہے, یہ مسجد اہل حدیث میں بنی ہے یہی سامنے, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید سب سے بڑے کارکن اور محکم وہی ہے. کارڈیولوجسٹ ہیں, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, پھر یہ ریلیجس ایکٹیوسٹ ہیں, مذہبی طور پر بہت ہی فعال آدمی ہیں. میں ان کے پاس جاتا رہتا ہوں اپنے ذاتی مشورے کے لیے, کبھی بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے, کبھی اور مشورہ لینا, بلڈ پریشر بھی ہے, کچھ اور چیزیں بھی عوارض ہے کہ نکل رہے ہیں اور وہ ایک پیسہ مجھ سے نہیں لے وقت تک. ایک تو خیال ہوتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر سے نہیں لیتا تو میں اس معنی میں ڈاکٹر بھی نہیں رہا ہوں. وہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے آپ بھی دیں گے تو آپ کا بھی کوئی آپ مریض شاید ڈاکٹر کے پاس چلا جائے یا ڈاکٹر آپ کے پاس کوئی مریض بھیج دے, وہ تو سو شکل ہوتی ہے, میرا تو سوال ہی نہیں. لیکن وہ نہیں لیتے. ایک مرتبہ میں نے ان سے بہت زیادہ تھا, مجھے آتے ہوئے شرم آتی ہے آپ کے یہاں, یہ آپ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنکھ آ گئی. ان کا نراج صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا کتنا بڑی, ان کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو انورٹڈ کوماز میں, ایک حرف کا اضافہ نہیں ہوگا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں قرآن کے ہر چیز نہ ہوتے اگر آپ نے یہ کام شروع نہ کیا. یہ ایک بہت بڑا یہ سمجھیے کہ کل میں کھاپولوں نے کہا تو یہ بات اپنی جگہ پر جو ہے ہمارے لیے تو یہاں بھی کام ہو رہا ہے بہت اچھا ہے. لیکن آج جو بات مجھے آپ سے کہنی ہے خاص طور پر, کیا یہ عربی زبان کے قواعد کو کچھ جان لینا اور ترجمہ جان لینا یہ کافی ہے؟ یہ بہت بڑا مضمون تھا. ایک تو یہ کہ اس کا ہونا ضروری ہے, یہ تو بالکل بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اس کو سمجھ لیا جائے کہ یہی مقصود ہے تو اس سے بڑی حماقت ہوئی. میں نے بہت افضل استعمال کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو 20 کروڑ عرب دنیا میں آباد ہے ان کو بھی عربی پڑھنے کی ضرورت ہے کیا؟ یہ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتے اسلام کی طرح کچھ ہے وہ سوچنے کی بات ہے. کتنا اسلام ہے مصر میں, کتنا اسلام ہے لیبیا میں, کتنا اسلام ہے الجزائر میں, کتنا اسلام ہے سارے ملکوں کے اندر, کیا کرتے ہیں عربی تو ان کی مادری زبان ہے, قرآن مجید کو سمجھتے ہیں. ایک تو ہمارا فائدہ تو ہے مادری زبان کا, وہاں فرقہ پرستی نہیں, یہ غلط تو نہیں ہے, وہاں اس کا بہت بڑا فائدہ. اور یہ بھی جاہلیت قدیمہ آپ کو معلوم ہے. یہ جو بدعات اور یہ رسومات اور یہ مشرکانہ وہاں یہ نہیں, وہ چیزیں جیسے قرآن مجید کے اندر بالکل نمایاں ہیں. وہ جو میں نے کہا تھا جو تیر ہوتا ہے سطح سمندر پر, وہ تو چونکہ عام تھوڑی سی ابھی آ گئی ہے, تھوڑا سا قرآن مجید پر وہ چیزیں تو کٹ جائیں. لیکن اصل جو اس قوم کا ہمارے لیے چیلنج ہے وہ تو جاہلیت جدید آ ہے, جدید فکر, فکر انسانی کی تطہیر و کامل. آپ کی سوچ, سوچ میں جو غلط چیز نظر آئی ہے, ڈارونزم ہے, اس کا توڑ کیا ہے؟ ڈارونزم میں صحیح کتنا ہے, غلط کتنا ہے؟ فرائیڈزم ہے, آیا کل کا کل بکواس ہے یا اس میں کوئی بات ٹھیک بھی ہے, اور جو غلط ہے وہ کیا ہے؟ معلوم ہے اگر یہ فکر کی تطہیر و تعمیر یہ نہ ہو تو بحث عربی جاننے سے بڑا پیارا شعر اقبال کا, نہ معلوم کس حیثیت میں کہہ گئے ہیں, یقین بالکل اور شعر, تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. لا الہ الا اللہ جو ہے تم عجمی ہو کہ عربی ہو, عربی کو تو لا الہ الا اللہ کے معنی معلوم ہے نا, لیکن وہ لغت غریب ہی رہتی ہے تو دل گواہی, جب تک ذہن گواہی نہ دے, ذہن دل سے ہی پہلے آتا ہے, دل تک تو رسائی نہیں ہوتی, دماغ میں جھاڑ جھکا ہے تو دل تک تو وہ نہیں پہنچ نہ دیتا, وہ تو ایک حجاب ہے, حجاب علمی, حجاب فکری. اس حجاب علمی اور فکری کو دور کریں گے تو آپ دل تک پہنچیں گے, اور یہی فرق راہ گئی نگاہ سے چیر گئی دلے وجود, گاہ الٹ کے رہ گئی میرے توہمات میں, اگر وہ یہی توہمات کے ذہنیت سے میں الٹ کر رہ گئی بات دل تک پہنچے گی, اس کو پیس کر کے اگر جائے گی قلب تک جائے گی تب اس کا نتیجہ نکلے گا. اور دوسری بات یہ جان لیجیے, ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ فکری تطہیر و تعمیر, غلطیوں سے پاک کر کے صحیح فکر انسانی کی تعمیر کرنا جو آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور نمبر دو, فکر بلند ترین بھی ہو صحیح ترین بھی ہو, جب تک مزاج میں تحریک و تحرک پیدا نہ ہوگا, یہ دو الفاظ آج میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے تعلیم و تعلم کے بدل پر, تعلیم و تعلم القرآن, خیر حکومت تعلم القرآن و تعلم ہو, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھنے اور سکھائے, تعلیم و تعلم القرآن. اسی طریقے سے جان لیجئے تحرک اور تحقیق جب تک انسان خود حرکت میں نہیں آئے گا. دیکھیے اس وقت کفر اور شرک جو ہے دنیا کے اندر جو گمراہی ہے وہ بڑی فعال ہے, جارحانہ انداز کی ہے, طوفانی انداز کی ہے, وہ جب تک طوفان کا مقابلہ طوفان سے نہ ہو بات نہیں بنتی, جمہور طوفان کا مقابلہ نہیں کرتا, اس خود اس سیل ہے, سیل کو لیتا ہے تھام, سیلاب اگر آ رہا ہو اس کو تھامنے کے لیے جوابی سیل کی ضرورت ہے, اور وہ جوابی سیل وہ تحرک خود حرکت میں آؤ, اس کی کبھی کی شکل ہو, اس میں ایک آئیڈیل ہو, اس کے لیے تن من دھن لگانے کی آرزو پیدا ہو جائے, جب تک یہ دو چیزیں نہ ہو محض علم قرآن بھی اسی کو, یہ میری آج کی گفتگو کا اصل مدعا ہے. عربی کا پڑھنا پڑھانا بہت مبارک, ترجمہ قرآن سمجھنا بہت مبارک, لیکن اس سے آگے اگر یہ دو مزید قدم نہیں ہوتے, تطہیر و تعمیر فکر انسانی. اب علامہ اقبال کی ذہانت کیسے سے اندازہ کیجیے, انہوں نے اپنے خطبات کا عنوان کیا بنایا, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, اسلام کے فکر کی تعمیر نو, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, تطہیر فکر تعمیر فکر, یہ جو ہے یہ کام فکر انسانی. اور نمبر دو پھر حرکت کہیں, جیسے مارکسزم ایک فکر تھا اور کمیونسٹ موومنٹ ایک انقلابی حرکت, یہ جب تک دو چیزیں نہ ہو بات نہیں بنتی, جمود حرکت کا مقابلہ نہیں کر سکتا, حرکت کے مقابلے میں حرکت کرتا, تو تطہیر و تعمیر فکر اور تحرک و تحریک, خود سے متحرک ہو جانا دوسروں کو متحرک کر دینا, تاکہ اس کے لیے تن من ہو جہاد, تاکہ یہ جہاد بھی قرآن اب آگے بڑھے, اب یہ جہاد بن کسان سے آگے جہاد بن عزت کی طرف آئے, اگر ضرورت ہو تو جہاد بن خیر کی طرف آئے, مطلب یہ کہ صرف ایک یہ سمجھیے کلٹ بن جائے گا، ایک سبل بن جائے گا، جیسے خانقاہی نظام ہے وہ سستی کا نظام ہے، آپ نے اس قرآن پڑھنے پڑھانے کا نظام بنا دیا ہے، تو یہ چیز نہیں، آگے بڑھ کر تحریک و تحرک، تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ تحریک و تحرک اور تقہیر و تعمیر فکر. اور اس میں آخری بات کہہ رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، میرے نزدیک یہ دفاع پاکستان کا سب سے مؤثر کام ہے جو ہمیں کرنا ہوگا. بھارت کا مقابلہ اب یہ بات سب لوگ مان رہے ہیں، ہتھیاروں کے میدان میں ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ایٹم ہے، ڈیٹرنٹ ہے، تو وہ ہم سے آگے ہیں. جہاد میں قرآن یہ وہ آسا موسیٰ کی طرح ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ ڈر گئے تھے جب یہ کہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، چھڑیاں پھینکی، وہ بھی بن گئی، وہ بھی رسیاں بن گئی، ڈر گئی آخری سانس کی، اور جیسا کہ نفس سے ہی خیف تھا موسیٰ، موسیٰ کو اپنے دل میں خوف محسوس ہوا، یہ تو میں پھر گیا، کیا کہیں گے یہ لوگ، سارا کا سارا مجمع جمع ہے، معلوم ہوگا کہ یہ تو پھر گیا، یہ جادو تو جادوگر تھا، جادوگر کے مقابلے جادوگر آ گیا، بات کروں اس کو اللہ نے کہا یا موسیٰ لا تھا فال سے معافی ہو گئی، دیکھو تو صحیح تمہارے پاس ہے، بھول گئے ہو، تمہارا جو آسا ہے ڈالو تو صحیح، وہ ڈالا وہ سانپ چمکدار والا اور اسے سب کو ہڑپ کر دیا، تو سب سے پہلے سجدے میں گرنے والے جادوگر تھے، بہت ہی اسحارا کو ساجد دی، جیسے کہ کسی نے زبردستی ان کو پکڑ کے گزرا دیا ہو، یہ سیدھا مجبور تھا، کتنا بے ساخت کی قیمتی سجدے. یہ ہمارے پاس در بغل داری کتاب زندگی ہے امت مسلمہ جو ذلیل و خوار ہے، ہاں رض محجوری قرآن سے دی شکوت انجے دردی کے دوران سے دی اے کہ شبنم بر زمین اتن گئی، در بغل داری کتاب زندگی، یہ تمہارے پاس اصل ہتھیار ہے، فکری ہتھیار ہے، نظریاتی ہتھیار ہے. ایک موقع پر مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان تقریباً اس وقت جو ہے شکست کھا گیا تھا تاتاریوں کے ہاتھوں، لیکن تاتاری شکست کھا گئے اسلام کے ہاتھ، ہے آیا کتنا ہے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے، خدا نہ کرے کہ کسی وقت ہمارے اوپر برا وقت آئے، پھر یہ کہ اس کے بعد اٹھنے کے لیے ذریعہ اگر ہوگا اور اگر کوئی اور ہمارے اوپر فرض کیجیے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، وہ وقتی طور پر وہ غلبہ حاصل بھی کر لے، تو اس پر غلبہ پانے کے لیے ہمارا تھا قرآن. یہ کام جو ہے یہ دفاع وطن کے اعتبار سے بھی نہایت اہم ہے، جہاد بالقرآن. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
سامعین محترم، بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ویڈیو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز ملنے کا پتہ نوٹ کر لیجیے، جامع القرآن، قرآن اکیڈمی، 36K ماڈل ٹاؤن، لاہور. ہمارا فون نمبر ہے 5869501، 5869502 اور 5869502.